اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا نحیینه حیاتا طیبا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اجر محترم، ان تین روزہ مجالس شہادت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی آج آخری مجلس آپ سماعت کر رہے ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ کہا جانا چاہیے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس عظیم المرتبت خاتون کی زندگی کے مختلف شعبوں اور حصوں، گوشوں اور زاویوں کو اپنے معاشرے کے لیے بیان کریں. لیکن ہمارا ایک قومی مزاج ہو گیا ہے اور وہ قومی مزاج یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت علیہم السلام کو صرف ایام عزا تک محدود کر دیا، اور ایام عزا میں محدود کرنے کے ساتھ ساتھ ستم بعلائے ستم یہ کیا کہ ان کی ذات کو، ان کے تذکرے کو، ان کے فضائل اور مناقب کو ہم نے صرف آخرت کے ثواب سے مخصوص کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ان عظیم ہستیوں کے فضائل اور مصائب میں موجود ہماری تربیت کے جو پہلو ہیں، جو گوشے ہیں، جو عناوین ہیں، جو تعبیریں ہیں، وہ ہمارے سامنے نہیں آتے اور ان پر پردہ پڑا رہ جاتا ہے. اس لیے کہ اہل بیت علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں قرآن کے ساتھ ساتھ ہم وزن اور ہم مثل قرار دیا گیا ہے. انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے، دوسرے کا نام میری عترت ہے. تو یہ جو ایک خاص سوچ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کو ایام عزا سے، یا ایام عزا سے مراد وہی محرم سے لے کر آٹھ ربیع الاول تک، یا ہر امام یا ہر ہستی کے شہادت کے ایام سے مخصوص کر دیا ہے، یا اگر فضائل ہیں تو فضیلتوں کا بھی ہم نے یہی حال کیا ہے کہ صرف جو ہے وہ ہم نے محفل میلاد تک ان کو محدود کر دیا ہے، اور ان کی زندگی کی تعلیمات، ان کی زندگی کے نورانی پہلو جو ہماری زندگی کی تربیت اور ہدایت کے لیے تھے ان پہ پردہ پڑا رہ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان شخصیات کی زندگی سے کم حق و استفادہ نہیں کر سکتے. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ محفل میلاد بھی اب اسی طرح کی بازاریت اور پروفیشنلزم کے شکار ہو گیا ہے کہ جس کا شکار عزاداری ہو رہی تھی اور ہو چکی تھی. ہر چیز کو پیسے میں تولا جانے لگا، ہر چیز کو ویورشپ میں، لائک میں، دیکھنے والوں کی تعداد میں، اور اس کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، آمدنی کے جو ذرائع ہو سکتے تھے ان کو مد نظر رکھا گیا، جس کی وجہ سے اہل بیت کے مصائب کی قداست جو ہے وہ اپنا رنگ اور بو کھو چکی ہے. ہر چیز میں بازاریت، ہر چیز میں لائک، ہر چیز میں پروفیشنلزم، ہر چیز میں ایک نیا ہو جائے، کچھ نیا آ جائے، کچھ نیا کر جائیں، اس نئے کے چکر میں اور اپنی تعداد بڑھانے کے لیے، اپنے فالوورز کی تعداد بڑھانے کے لیے ہم نے اہل بیت کو معذرت کے ساتھ اپنی خواہشات کی قربانی کی بھیڑ چڑھا دیا. اور آج یہی ہو رہا ہے کہ مختلف رقص و سرور کی دھنوں پر، گانوں کی طرزوں پر ہماری منقبتیں بن رہی ہیں، بے تحاشا میوزک ڈالا جا رہا ہے، اور اب تو اور تو اور اسی شہر کراچی میں اب مس گیدرنگ کے بھی میلاد ہونے لگے ہیں. لائنز ایریا کے علاقے میں، یہ جٹ لائن کے علاقے میں ایک محفل میلاد کم تھا، سیاسی پروگرام زیادہ تھا. حضرات جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو شغف رکھتے ہیں حالات حاضرہ سے وہ جانتے ہیں کہ وہاں کے مومنین نے احتجاج کیا ہے کہ یہ محفل میلاد ہو رہا ہے مولا علی کا، یا مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، یا پھر سیاسی پروگرام ہو رہا ہے کسی جماعت کے افراد کو ویلکم کرنے کے لیے، یہ بھی ہونے لگا، اس کی بھی کمی تھی. اور معذرت کے ساتھ یہ سارے سلسلے جو ہیں
شروع ہو چکے ہیں اس کی، جب تک ہم من حیث القوم مذمت نہیں کریں گے، اس برائی کو برا نہیں کہیں گے، اس برائی کی قباحت کو دل سے، زبان سے، عمل سے برا نہیں سمجھیں گے، نہیں کہیں گے، نہیں بولیں گے، یہ افریت بازاریت کا، دنیا پرستی کا، گلیمرزم کا، عزیزان گرامی یہ پوری عزاداری کو نگل لے گا، یہ محفل میلاد سے متعلق ان پاکیزہ جذبات کو، اہل ولا کی ولایت محوری کے ان پاکیزہ نورانی جذبات کو جو ہر مومن کے دل میں ہیں، ہر علی والے کے دل میں ہیں، ہر ولایتی کے دل میں ہیں، در حقیقت ان کو نگل جائے گا، ان کو کھا جائے گا، اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ انہی میوزک کے ساتھ، انہی ڈھول کی تھاپ پر، دھمال کے نام پر، رقص و سرور کے محفلیں منعقد کر کے ہم اہل بیت کا جشن منائیں گے، یا عزیزان گرامی لائیو چلا کر اور مثال کے طور پر یوٹیوب پہ اپنے ویورز کی تعداد بڑھا کر اور پیسے اور آمدنی کے چکر میں ہم پوری قوم کو ڈبو دیں گے۔ اس کے لیے ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھا جائے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد تا۔ اور جتنے بھی مخلص، سمجھدار اور فہیم اہل ممبر ہیں، شعرا ہیں، خطیب ہیں، نوحہ خان ہیں، جو درد رکھتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کا، وہ اس چیز پہ مسلسل بول رہے ہیں، بندہ حقیر بھی بولتا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس فکر کو پھیلایا جائے، اس سوچ کو پھیلایا جائے، من حیث القوم، جب تک یہ ہماری اجتماعی سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی ہم کوئی خاطر خواہ انجام نہیں دے سکتے۔ مولانا میں تو برا سمجھتا ہوں، بہت اچھا ہے آپ برا سمجھتے ہیں، مولانا میرا بیٹا برا سمجھتا ہے، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، ہم اہل مسجد جو ہیں اس کو برا سمجھتے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن اس کو نشر کرنے کی ضرورت ہے، اس فکر کی ترویج کی ضرورت ہے، اس کی اشاعت کی ضرورت ہے، تاکہ یہ سوچ ہماری قومی سوچ میں تبدیل ہو سکے، تب جا کر ہم کوئی بنیادی کام کر سکیں گے۔ والا پروفیشنلزم، بازاریت، ویورشپ، لائک اور اس کے بہانے اپنی دنیا کے مقاصد کی تعمیر کا وہ مضموم جذبہ پھیلتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، یہاں تک کہ عزاداری سے تقدس کا رنگ ختم ہو جائے گا، محفل میلاد سے تقدس کا رنگ ختم ہو جائے گا، اور صرف ہم اہل بیت کے نام پر اپنی بھڑاس نکال کر، معذرت کے ساتھ میں بہت کھلا بولتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی، میری یاری دوستی نہیں ہے کہ میں کسی کو ملحوظ خاطر رکھوں، نہ مولوی سے، نہ شاعر سے، نہ ذاکر سے، نہ ملا سے، کسی سے میری کوئی دوستانہ اور کوئی میری فرینڈشپ نہیں ہے۔ لہذا یہ چیز یاد رکھیے گا، اس کے لیے ہمیں من حیث القوم سوچنا ہوگا، بولنا ہوگا، تاکہ ہم اس سوچ کو قومی دھارے میں شامل کریں، اور ہمارے ملک ہر خطیب، ہر امام جمعہ، ہر جماعت کرانے والا عالم دین، ہر ذاکر اہل بیت علیہ السلام، ہر نوحہ خان، ہر منقبت خان، ہر وہ شخص جو کسی بھی سطح پر ٹیچ کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو بیان کرتا ہے، وہ یہ ذمہ داری سمجھے کہ مجھے اس سنجیدہ موضوع پہ بولنا ہے، چاہے لوگ جتنے بھی ناراض ہو جائیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب مختلف جگہ پر جب نہیں روکا جا رہا، جب بیان نہیں کیا جا رہا، نوجوانوں کو نہیں سمجھایا جا رہا، تو پھر محفل میلاد کے نام پر وہ کچھ ہو رہا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے۔ مجالس ادا کے نام پر، شاعری کے نام پر، خطابت کے نام پر وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہم اس شاعری کو، کیا ہم اس میوزک کے ساتھ منقبتوں کو، کیا ہم اس تمام اقدامات کو جو ہم عزاداری کے لیے اور محفل میلاد کو منعقد کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیا ہم امام زمانہ کی خدمت میں من و ان پیش کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے، اپنے آپ سے کیجئے۔ اگر میں یہ محفل میلاد جو منعقد کر رہا ہوں یا منعقد ہوتا دیکھ رہا ہوں اس میں خاموش ہوں، میرے دل میں ہے کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا، لیکن میں بول نہیں رہا کیونکہ مجھے اپنی عزت پیاری ہے، مجھے اپنی عزت پیاری ہے، میں خاموش ہو جاتا ہوں، بھائی لوگ میری بات نہیں سنیں گے، مجھے مجلس میں نہیں بلائیں گے، وہ مولوی کے ساتھ بھی تو پیٹ جوڑا ہوا ہے نا، وہ بھی تو لفافے کے چکر میں ہوتا ہے، وہ بھی تو نہیں بولتا جیسے شعرا نہیں بولتے، جیسے خطابہ نہیں بولتے، جیسے دوسرے لوگ نہیں بولتے، یہ بھی نہیں بولتا۔ تو جب تک ہم سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع کو نہیں اٹھائیں گے، زیر بحث نہیں لائیں گے، اس کے گوشے وا نہیں کریں گے، تفہیم نہیں کریں گے عزیزان گرامی، ہم من حیث القوم نابودی کا شکار ہو جائیں گے۔ نابودی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت ہمیں ترقی دینا چاہتے ہیں، ہماری ارتقاء کے خواہاں ہیں، ہمیں روحانی سفر میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ معاکم کا لفظ یہی ہے، معاکم لا معاکم لا مع غیرکم۔ زیارت جامع کبیر میں حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں معاکم معاکم، یعنی اے مولا آپ کے ساتھ ہوں، مولا آپ کے ساتھ ہوں، دو مرتبہ کا لا مع غیرکم، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل کا کیا مطلب ہے؟ صرف اذان میں علی کی ولایت ہو، صرف کلمے میں علی کی ولایت ہو، صرف بچہ پیدا ہو گیا تو اسے علی علی کرنا سکھا دیں، یا اشہد ان امیر المؤمنین، امیر ہے، امیر کہاں ہوتا ہے؟ آگے ہوتا ہے۔ امیر کون ہوتا ہے؟ جو ہادی ہوتا ہے۔ امیر کون ہوتا ہے؟ جو گائیڈنس کرتا ہے۔ امیر کون ہوتا ہے؟ جو رہنمائی کرتا ہے۔ تو عقیدے میں میرا علی امام نہیں ہے صرف، بلکہ علی اس دنیا میں میرا امام ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین کا جملہ یہ بتا رہا ہے، وہ خلیفتہ بلا فضل کا نورانی جملہ یہ بتا رہا ہے، علی صرف عقائد میں میرا امام نہیں ہے بلکہ علی دنیا میں میرا امام ہے۔ لہذا جو لوگ رقص سرور کے ذریعے سے محفل میلاد منعقد کر رہے ہیں یا بازاریت کو فروغ دے رہے ہیں، علی ان کا امام نہیں ہے، یزید ان کا امام ہے۔ علی امام ہوتا، علی قائد ہوتا، علی تمہارا رہنما ہوتا، علی خلیفہ بلا فضل اذانوں میں اور کلموں کے بجائے یعنی اس کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی میں ہوتا، تو تم علی کی تعلیمات کے پیچھے چلتے، تم علی کی سیرت کو اپناتے، تم علی کی مرضی کو مد نظر رکھتے، نہ کہ لوگوں کی مرضی کو۔ آج لوگوں کی مرضی ہمارے لیے اہم ہو گئی ہے، مولا سے زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ ہم لوگوں کی خوشی کی خاطر زیادہ مجلسیں بڑھتے ہیں، ہم لوگوں کی خوشی کی خاطر زیادہ عزیزان گرامی شعر کہتے ہیں، ہم لوگوں کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے خطاب کرتے ہیں، اپنی مولا کی خوشی اور مرضی اور در حقیقت ان کی دل کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کرتے اور نہیں پڑھتے۔ کاش کیا ایسا ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مجتہدین کے خلاف بھی اشعار کہے جا رہے ہیں، اسی شہر کراچی میں، اسی پاکستان میں ہیں کچھ دہان دریدہ افراد کہ جو در حقیقت مجتہدین کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں، وہی مجتہدین کہ جنہوں نے کربلا میں اتباط عالیات یا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روزوں کی حفاظت کی ہے، داعش کی کمر توڑی ہے، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ خامنائی، اور اسی جیسے دوسرے افراد، حسن نصر اللہ، ابراہیم زکزکی جیسے افراد کہ جنہوں نے در حقیقت حشد الشعبی کی کمر کو مضبوط کرتے ہوئے ایران و عراق و شام میں مسلم طاقتوں کو یہ قوت عطا کی تاکہ وہ داعش کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو کاٹ دیں۔ آج جناب زینب کے روزہ جو آب و تاب و شان و شوکت سے جگمگا رہا ہے آپ کا سنہری گنبد، وہ کیا ہے؟ وہ داعش کی کمر توڑنے والے یہ حزب اللہ کے نوجوان ہیں، یہ فاطمیون، حیدریون، زینبیون کے نوجوان ہیں، آج انہی کے خلاف زبانیں کھولی جا رہی ہیں۔ تو سوچنا ہوگا عزیزان گرامی ہم کس نہج میں جا رہے ہیں۔ لہذا یاد رکھیے گا، صرف انفرادی سوچ کافی نہیں ہے، دل میں برا رکھنا کافی نہیں ہے، اس کو اجتماعی سوچ میں تبدیل کرنا ہوگا۔ اور آخری نقطہ عرض کر کے میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے کام کرنے کی ایک شرط یہ ہے کہ اجتماعی سوچ کو فروغ دیا جائے۔ اگر ہم نے انفرادی سوچوں کو اجتماعی سوچ کے دھارے میں شامل نہیں کیا، ہم امام زمانہ کے لیے کوئی مفید کردار ادا نہیں کر سکتے۔ بحث طلب موضوع ہے، اس کو یہیں پر میں روک دوں گا، اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، بس اتنا کہوں گا اجتماعی سوچ، اشہد انک ولی اللہ، اشہد انک امام الحجہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ امام حجت ہیں، آپ ولی خدا ہیں۔ یہ ولی خدا کے کیا کرے گا؟ یہ کیا ذمہ داری ہے امام زمانہ کی؟ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، جو جنوں کا اور انسانوں کا امام ہے، جنوں انسانوں کا امام ہے یعنی مولا ہے، مولویت، ولایت، سرپرستی، سلطنت، آگاہی، بیداری، شعور، علم امام کا پوری انسانیت پر نہیں بلکہ پوری عالم کائنات پہ چھایا ہوا ہے۔ پس اس بنا پر اگر ہم اس امام کا انتظار کر رہے ہیں جو امام الانس والجان ہے، تو پھر ہمیں اپنی انفرادی سوچوں کو صحیح اجتماعی دھارے میں شامل کرنا ہوگا تاکہ من حیث القوم امام کا ساتھ دے سکیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ سورہ نحل میں ارشاد ہوا من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد و عورت میں سے جو بھی نیک عمل انجام دے وہ ہوا مؤمن، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ وہ ہوا مؤمن فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ مرد و عورت میں سے کوئی بھی نیک عمل انجام دے، شرط کیا ہے؟ وہ مؤمن، وہ ایمان رکھنے والا ہو، صاحب ایمان ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حیات طیبہ یا پاکیزہ زندگی کے مختلف مثالیں اور مظاہر ہیں، ایک انفرادی لحاظ سے ہے اور ایک اجتماعی لحاظ سے ہے، کہ ایک انسان کو پاکیزہ زندگی اسی دنیا میں اس کے آثار نصیب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عالم آخرت میں ادھار کا سودا ہے، دین آپ یہاں کیجئے عالم آخرت میں ملے گا، جیسے کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے دشمن طاقتوں کا، دنیا میں ترقی مت کرو آخرت میں تمہیں مل جائے گا، تاکہ وہ دنیا کو کیپچر کر سکیں، تاکہ وہ دنیا کو ہتھیا سکے، تاکہ وہ دنیا پر قبضہ کر سکے اور اپنا تسلط جما سکے۔ ہم کو یہ بتایا کہ آخرت کے لیے کام کرو، نہیں۔ عزیزان گرامی، جو دنیا میں کام کرے گا خدا کے لیے، اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ یہ اہل بیت کا دیا ہوا وہ سبق ہے جسے ہم بھول چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں۔ اس لیے خدا نے کہا فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ پاکیزہ زندگی اسی دنیا سے ملے گی، اسی دنیا سے پاکیزہ زندگی کا آغاز ہوگا۔ حلال و حرام سے بچنا پاکیزہ زندگی کا آغاز ہے۔ اہل بیت کے دشمنوں کو چھوڑ کر اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرنا پاکیزہ زندگی کا آغاز ہے۔ ایک خدا کی عبادت کرنا پاکیزہ زندگی کا آغاز ہے۔ ایک امام وقت کی جو پردہ غیب میں موجود ہے، اس کے لیے جینا، اس کے لیے مرنا، اس کے لیے کام کرنا پاکیزہ زندگی کا آغاز ہے۔ یہ انفرادی لحاظ ہے۔ اجتماعی لحاظ سے کیا ہے؟ معاشرتی لحاظ سے کیا ہے؟ سیاسی لحاظ سے کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اب اس آیت کو اگر تھوڑا سا کھولا جائے کہ یہ حیات طیبہ جو ملے گی ہر شخص کو اس کی فعالیت کے ساتھ ملے گی۔ اگر آپ نے انفرادی سطح پہ کوشش کی ہے تو ممکن ہے آپ کو انفرادی سطح پہ اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں اپنی ہی زندگی میں۔ اگر آپ نے معاشرتی سطح پر یا آپ نے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے، انقلاب کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے کام کرنا شروع کیا اور لوگوں میں ایک سوچ پیدا کی، عزیزان گرامی یاد رکھے گا کہ اس پاکیزہ زندگی کے اثرات اسی دنیا میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل، یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، اے مولا آپ پہ سلام ہو، السلام علیک یا امیر المؤمنین، تو گویا آپ ایک ہدیہ بھیج رہے ہیں، ایک تحفہ دے رہے ہیں ان معصوم ہستیوں کی خدمت میں۔ آپ اپنی بساط کے مطابق، آپ اپنی وقت کے مطابق ایک مختصر سے سلام کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن جو باعظمت لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو خدائی لوگ ہوتے ہیں، وہ جب جواب دیتے ہیں تو اپنے رتبے کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ اللہ، آپ نے تو سلام کیا اپنے رتبے کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اب جو جواب آئے گا وہ امام کی طرف سے آئے گا۔ امام جو امام کل ہے، امام زمین و سما ہے، امام حاضر و غائب ہے، جب اس کی طرف سے جواب آئے گا تو اس کے رتبے کی طرف سے آئے گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اس آئے کریمہ کا مزاق کامل ہیں. انفرادی لحاظ سے اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ آپ ایک نورانی شخصیت ہیں, آپ ایک عظیم المرتبہ شخصیت ہیں, آپ ایک مربیاں ہیں, تربیت کرنے والی ہیں, نسلوں کی تربیت کی ہے. عزیزان گرامی, جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اور حصہ جو معمولاً جس پہ پردہ پڑا رہ جاتا ہے وہ آپ کی سیاسی اور اجتماعی اور معاشرتی زندگی ہے کہ معاشرے میں جناب زینب کے عمل کا کیا نتیجہ آیا. خوب, جناب زینب دختر امیر المومنین ہیں, دختر جناب زہرا ہیں, حسن و حسین کی بہن ہیں, رسول کی نواسی ہیں, عظیم المرتبہ شخصیت ہیں, بہت سی احادیث آپ کی شان میں ہیں. خوب, ہم سب جانتے ہیں جناب زینب کی زندگی کا ہماری معاشرتی زندگی پہ کیا اثر ہو رہا ہے, ہم نے کیا نتیجہ لیا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انقلاب کے لیے ہمیں سیاسی سوچ پیدا کرنی ہوگی. معذرت کے ساتھ جب بھی ہم سیاسی لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے ذہن پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم آ جاتا ہے. نہیں, میں پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس نظام سیاست کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے سیاست دان اہل بیت علیہم السلام ہیں, جن کو امام علی نقی نے کہا انتم ساست العباد, اے اہل بیت, اے بارہ امام, اے چودہ معصومین, آپ ساست العباد ہیں, آپ اللہ کی زمین پر اللہ کی سیاست کے نمائندے ہیں, تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لے جائیں. سیاسی لحاظ سے, یعنی انتم ساست العباد, یہ میرا جملہ نہیں ہے, امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ زیارت جامع کبیرہ میں کہ آپ یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ کون ہے؟ ولی ہے. ولی کیا کرتا ہے؟ تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. اب جو اس اللہ کا ولی ہے, حجت ہے, نائب ہے, خلیفہ ہے زمین پر, وہ بھی وہی کام کرے گا جو اس کا رب کر رہا ہے. وہ کیا کرے گا؟ یخرجوہم من الظلمات الی النور. یہ ہے سیاست اہل بیت کہ لوگوں کو غلام مت بناؤ, لوگوں کو آقا مت بناؤ, لوگوں کو خدا کا بندہ بناؤ. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اس نظام سیاسی کے تحت اپنی فکروں کو ڈھالنا ہے. تشیع علی کو اپنے پیچھے چلانے کا نام نہیں ہے. تشیع اپنے محفل میلاد, علی کے محفل میلاد کو اپنے دھمالوں میں اور رقص و سرور کی سروں میں کھو دینے کا نام نہیں ہے. تشیع در حقیقت علی کو امیر المومنین کہہ کر یزید کو اپنا حاکم پیشوا بنانے کا نام نہیں ہے. تشیع خود کو علی کے رنگ میں رنگنے اور علی کے قالب میں ڈھالنے کا نام ہے. پوری تاریخ میں دیکھیں گے جس نے اپنے امام زمانہ کے لیے, ہر دور کے امام زمانہ کے لیے جس نے کوئی کام کیا ہے وہ امام کے رنگ میں رنگا ہے, امام کے قالب میں ڈھلا ہے. اگر ہم بھی امام زمانہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں رنگ علوی میں اور رنگ امام زمانی میں ڈھلنا ہوگا, یعنی رنگ ولایت میں, رنگ تشیع میں ڈھلنا ہوگا. اپنی منمانیاں چھوڑ کر اہل بیت کی حکمرانی کو قبول کرنا ہوگا. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو فکروں کے لحاظ سے ہمیں اجتماعی سوچ پیدا کرنی ہے, وہ سیاسی سوچ جو اہل بیت کے مد نظر تھی کہ لوگوں کا غلام مت بناؤ, لوگوں کو خدا کا بندہ بناؤ, لوگوں کو خدا کی طرف لے جاؤ, لوگوں کو الادلہ الی اللہ. آپ وہ ہستیاں ہیں, امام علی نقی فرماتے ہیں, جو دلیل ہیں, جو رہنما ہیں, جو گائیڈنس کرنے والی ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف. لہذا امام زمانہ کے لیے اجتماعی سوچ, سیاسی سوچ ہم میں پیدا ہوگی تو ہم امام زمانہ کے لیے کام کر سکتے. اور یہی اجتماعی سوچ تھی کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کو مدینے سے لے کے چلی ہے. کربلا اور کربلا کوفہ, اور کوفہ سے شام, اور شام سے دوبارہ کربلا, براستہ مدینے. یہ وہ سوچ تھی کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پیش اپنے امام وقت کے لیے. توجہ رکھیے گا, کربلا میں انسانی رشتے ہیں، ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے، ایک بیٹا ہے، ایک باپ ہے، ایک شوہر ہے، ایک زوجہ ہے، ایک دختر ہے، ایک پسر ہے، اس کا ایک باپ ہے، کوئی کسی کا ماموں ہے، کوئی کسی کا چچا ہے، یہ رشتے ہیں. لیکن کربلا کو انسانی رشتوں میں کھونے مت دینا، یہ حدیث قصہ کا پیغام ہے. کاش کہ حدیث قصہ کو پڑھتے تو پھر ہم کربلا کو انسانی رشتوں کے تناظر میں محدود نہ کرتے. السلام علیکم اب آتا یا رسول اللہ. بیٹی نے باپ کو دیکھا، سلام کیا. صرف باپ نہیں کہا، بابا نہیں کہا، کہا کہ آپ کا ایک سوشل اسٹیٹس ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. جناب زہرا کو امام علی نے آ کے کیا کہا؟ زوجہ نہیں، بنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی، سوشل اسٹیٹس. توجہ کی آپ نے؟ زوجہ نہیں کہا، فاطمہ نہیں کہا، زہرا نہیں کہا، میری جان نہیں کہا، میری روح نہیں کہا، سوشل اسٹیٹس کو باقی رکھا ہے. توجہ رکھے گا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں ذرا تاکید کے ساتھ زور دے کے کہہ رہا ہوں میں. السلام علیکم بیٹا حسن پہنچا، بیٹا حسین پہنچا، السلام علیکم یا جدہ، جد کہہ کے نانا کہہ کے خاموش ہو جاتا. نہیں، یہ انسانی رشتہ تھا. رسول کے گھر میں صرف انسانی رشتے نہیں ہیں، بلکہ اس سے بالا تر ایک اور حقیقت ہے، وہ ہے سوشل اسٹیٹس. اللہ کا رسول، اللہ کا ولی. کیا کہا جناب زہرا نے؟ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. جناب امیر المومنین کو کہا؟ وعلیک السلام یا علی یا امیر المومنین. جناب زہرا نے بھی کیا کہا؟ اے امیر المومنین آپ پہ سلام ہو. علی کہہ دیتی، ابو الحسن کہہ دیتی، ابو الحسن ویا ابو الحسن ویا امیر المومنین، ابو الحسن آپ پہ سلام. ابو الحسن کہہ کے نہیں، اگر حدیث قصہ اگر یہی انسانی رشتوں میں ختم ہو جاتی تو حدیث قصہ کی افادیت ختم ہو جاتی. حدیث قصہ انسانی رشتوں سے بالا تر ہو کر اہل بیت کے حقیقی فضائل کو ہمارے سامنے بازگو کر رہی ہے. السلام علیکم یا جدہ. بیٹے نے آ کے کہا یا جد، اے دانا. پھر فوراً کہا وہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ. کربلا کو انسانی تناظر میں دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کربلا کو انسانی رشتوں سے بالا تر ہو کے دیکھا جائے. تو کربلا کا حقیقی اور آفاقی مفہوم سامنے آتا ہے. حسین کی ایک بہن ہے، بہن بھائی سے جدا ہو سکتی ہے، بھائی بہن سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن زینب جیسی بہن کے لیے جو مطیعہ ہے، فرما بردار ہے اپنے امام وقت حسین ابن علی کے لیے، یہی وجہ ہے. یہ بہن کے رشتے سے جدا ہو سکتی ہے، لیکن امام وقت کے رشتے سے ایک فرما بردار ہو کر حسین کے رشتے سے جدا نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ کربلا کو جذبات و احساسات کے ساتھ ساتھ ان تناظر میں دیکھا جائے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ایک شان و منزلت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياه طيبه، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. جناب زینب کہ میں روحانی فضائل و کمالات پر، انفرادی کمالات پر بحث نہیں کر رہا کہ کیا مقام ہے جناب زینب کا، کیا مقام ہے اہل بیت کی نگاہ میں جناب زینب. ایک دو حدیث ضمناً عرض کروں گا جب گفتگو آگے بڑھے گی. میں جناب زینب کی اجتماعی سیرت اور اجتماعی سوچ کو اور اس کردار و عمل کو جو آپ نے کربلا میں اپنایا اور اس کے فروغ دیا اور رہتی دنیا تک حیات طیبہ کا مذاق بنا، یہ حیات طیبہ جب تک یزیدیت پہ لعنت ہوتی رہے گی جناب زینب کی شان بڑھتی چلی جائے گی. یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو، یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو. ارے خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو، یزیدیت کو مٹانا ہے. قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب. آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھیں، زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھیں۔ جناب زینب کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ یہ حیات طیبہ جو جناب زینب کی ہے، ہمیں اس حیات طیبہ سے قصب فیض کی ضرورت ہے کہ ہم امام زمانہ کے لیے اجتماعی سوچ لیں۔ ایدن گرامی، پانچ محور ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کے، اور بھی محور تصور کیے جا سکتے ہیں، زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ میں یہاں پر پانچ عناصر کو، پانچ محوروں، پانچ بنیادوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ پہلا عنصر، یا یوں کہوں جناب زینب کی حیات طیبہ، یوں کہوں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اجتماعی اور سیاسی حیات طیبہ کا پہلا عنصر، پہلا فیکٹر، پہلی بنیاد کیا ہے؟ پانچ بنیادیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اسی پہ مجلس تمام ہوگی۔ پہلی بنیاد جناب زینب کی کیا ہے؟ وہ اجتماعی سوچ جو برقرار کی ہے عزیزان گرامی، وہ ہے علم و دانش۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا کیا ان صاحبان ایمان کو، والذین اوتوا العلم درجات، اور جو صاحبان علم ہیں ان کو درجات کے لحاظ سے ان کو رفعت و بلندی عطا کی ہے۔ یہ خداوند عالم قرآن مجید میں اہل علم کو بیان کر کے، اہل علم جب اپنے علم پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہم انہیں ترقی اور ارتقاء عطا کرتے ہیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ سورہ مجادلہ کی گیارہویں آیت میں ارشاد رب العزت ہوا کہ ہم انہیں علم عطا کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کہ جناب زینب کی ہستی کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بحمد انتی بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ وہ فہیمت غیر مفہمہ۔ الحمدللہ، اے پھوپھی جان، اے دختر علی ابن ابی طالب، اے خواہر حسین، آپ الحمدللہ عالمہ ہیں۔ توجہ رکھے گا، عالمہ کسے کہتے ہیں؟ علم رکھنے والا، نالج رکھنے والا۔ خوب، یہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، فضیلت کیا ہے جناب زینب کی؟ فضیلت اس کے بعد والا جملہ ہے۔ امام کیا کہہ رہا ہے؟ آپ عالمہ ہیں، لیکن عالمہ وہ نہیں ہے جو کسی عام انسان کے سامنے زانو ادب طے کرے۔ انت عالمت غیر معلمہ، آپ وہ عالمہ ہیں جس نے کسی انسان کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا۔ جناب زینب کا امتیاز یہ ہے کہ یا رسول کی بارگاہ میں، یا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں، یا جناب زہرہ کی گود سے، یا حسن و حسین کی تعلیمات کے تحت پروان چڑھی ہیں، کسی عام انسان کے نہیں۔ وہ فہیمتن غیر مفہمہ، وہ فہیمہ ہیں، وہ فہیم ہیں، وہ فہم رکھنے والی ہیں، وہ سوچ اور نظر رکھنے والی ہیں کہ جنہوں نے یہ سوچ اور نظر اور فہم کسی عام انسان سے اخذ نہیں کیا ہے، یا یہ بارگاہ نبوت کا عطا کیا ہوا ہے، یا بارگاہ فاطمی کا عطا کیا ہوا ہے، یا بارگاہ ولایت و امامت کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ علم کہ جس علم کے تحت جناب زینب سلام اللہ علیہ ہر میدان میں صف اول میں نظر آتی ہیں۔ خطابت کا میدان ہو کربلا کے بعد صف اول، جانبازی کا میدان ہو، اپنی جان کو سپر بنانا ہے امام کے لیے، آگے نظر آتی ہیں۔ بچوں کی کفالت و نگہداشت ہو، نظر آتی ہیں۔ درس قرآن ہو مدینے میں، نظر آتی ہیں۔ مدینے سے آنے کے بعد، مدینے میں آنے کے بعد تفسیر قرآن ہے، نظر آتی ہیں۔ ایک دفعہ خود، اب دیکھیں نا جناب زینب سلام اللہ علیہ اس کم سنی میں بھی کہ تقریباً پانچ ہجری ایک تاریخ لکھی گئی ہے جمادی الاول کی ابتدائی تاریخوں میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، رسول اللہ کے ساتھ پانچ چھ برس آپ گزارتی ہیں، گیارہ ہجری کو رسول اللہ رحلت فرماتے ہیں، پانچ سے گیارہ تک تقریباً کوئی چھ برس کا عرصہ بنتا ہے۔ پھر مولا علی کی خدمت میں اپنی ماں کے ساتھ کچھ عرصہ، پھر بھائی حسن و حسین کے ساتھ، اور اسی طرح واقعہ کربلا کے بعد تک آپ زندہ رہیں۔ یہ جو سیرت و کردار ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، کہ امیر المومنین ایک دفعہ گھر میں آئے تو دیکھا بیٹی درس قرآن دے رہی ہے، کیا جملہ ہے وہ جملہ میں آپ کو خدمت عرض کروں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یا نور عینی قد سمعت کا تفسیر من کاف ہا یا عین صاد. مولا علی گھر میں داخل ہوئے, دیکھا جناب زینب تفسیر قرآن کر رہی ہیں. کہا کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اے میرے نور چشم زینب, میں نے آپ کی تفسیر سنی ہے جو کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر آپ کر رہی ہیں. تو فقالت نعم, جی والد گرامی میں تفسیر کر رہی تھی. اب امیر المومنین نے کہا کہ دیکھو بیٹا, اب میں اس کے مزید پہلو بیان کرتا ہوں. کیا ہوا؟ فقالا ھذا رمض لمصیبت. مولا علی نے کہا یہ کاف ہا یا عین صاد ایک اشارہ ہے, ایک راز ہے ان مصائب کے لیے جو عترت آل رسول پر وارد ہونے والے ہیں. جو مصائب کربلا میں آنے والے تھے یا کربلا سے پہلے, وہ سب امیر المومنین نے وہاں پر ھذا رمض. رمض یعنی اشارہ ہے, یعنی راز ہے, یعنی سر نہا ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں. اس کے بعد فبکت بکا ان عالیہ, جب جناب زینب نے مصائب سنے تو بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا. یہ ہے جناب زینب کا علم, کہ علم سے تفسیر کر رہی تھی, مولا علی نے آگے اس علم میں اضافہ کیا. دوسرا نقطہ جو ہمیں نظر آتا ہے, جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا, وہ ہے ولایت محوری. ولایت محوری کیا؟ یعنی ولایت کا تابع رہنا ہے. بہت مشہور جملہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, 10,000 دفعہ سنا ہوگا, لیکن آپ نے اس پہلو سے شاید نہ سنا ہو یا کم تر سنا ہو. میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں کوئی نیا نقطہ بیان کر رہا ہوں, لیکن جو ناقص عقل میں آیا ہے. خیمے جل رہے تھے, جناب زینب دوڑ کر آئیں امام سجاد کے پاس اور کہا کہ بیٹا خیمے جل رہے ہیں, کیا کریں؟ جناب سجاد نے کیا کہا؟ علیکن بالفرار, پھوپھی جان فرار کیجئے, جان بچائیے. یہ ایک واقعہ. اس سے پہلے امام سجاد کا قول ہے کہ انت عالمہ غیر معلمہ, آپ عالمہ ہیں لیکن انسان سے آپ نے قصب فیض نہیں کیا, معصوم سے قصب فیض کیا ہے. یعنی علم ہے جناب زینب معصوم سے. تو کیا جناب زینب کو اتنا سا شرعی مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ جان بچانا واجب ہے؟ اگر آپ کہہ کے نہیں معلوم تھا, یہ جناب زینب کی سیرت پر اور ان کے علم پر ہر انگلی اٹھتی ہے. اگر آپ کہیں گے میں معلوم تھا تو پھر پوچھ کیوں نہیں تھی؟ اگر نہیں معلوم تھا تو آپ کہیں گے آپ کا پھر اس قول امام سجاد کا کیا کریں گے؟ آپ کیا تفسیر کریں گے؟ کیا توجیہ تاویل کریں گے؟ اگر علم تھا تو پھر پوچھ کیوں نہیں تھی؟ اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل. بھائی آپ کو معلوم تھا آپ جا کے فرار کر جاتی. نہیں, بتا رہی میں تابع امامت ہوں, میں عالم غیر معلمہ ہوں, لیکن میرا امام امام سجاد ہے. میں جب تک قصب فیض نہ کروں امام وقت سے, میں ایک انچ قدم آگے نہیں بڑھا سکتی. یہ ہے سیرت جناب ذرا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ ولایت میں کہ قدم قدم پہ اپنے امام وقت سے پوچھو. آج ہم کیا اپنے مجتہدین سے پوچھتے ہیں؟ کیا توضیح مثال اٹھا کے دیکھتے ہیں؟ سیدنا گرامی, یہ ولایت محوری بہت اہم ہے. جناب زہرا, جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کا یہ جز, یہ حصہ, یہ پہلو ہمیں بتا رہا ہے کہ ولایت محور بنو. صرف عقیق کی انگوٹھی پہننا کافی نہیں یہ ولایت محوری کی, کہ میں شیعوں کی انگوٹھی پہنتا ہوں یا میں سجدگاہ میں تربت کربلا رکھتا ہوں, یہ بھی ولایت محوری کے تقاضے ہیں. ولایت محوری کے تقاضے صرف عقیق کی انگوٹھی پہننے اور کربلا کی تربت رکھنے سے نہیں ہوتے. ولایت محوری کے تقاضے عملی زندگی میں علی اور اولاد علی کو اپنا امام و قائد بنانا ہے. یہ دوسرا نقطہ ہمیں نظر آتا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ ولایت محوری تھی کہ جس کے تحت جناب زینب سلام اللہ علیہا دربار یزید میں, دربار ابن زیاد میں کھلم کھلا خطاب کرتی ہیں, بدون پردہ, بغیر کسی ہچکچاہٹ کے. میں نے کسی موقع پہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے جو خطابی پہلو اس پہ گفتگو کی ہے کہ کس طرح ایک عورت جس سے کبھی خطاب نہ کیا ہو, نہ محرم میں نہ نکلی ہو, بازار میں نہ نکلی ہو, دربار میں نہ گئی ہو, وہ کیسے خطاب کر سکتی ہے؟ یہ صرف خاندان بنی ہاشم کے مردوں اور عورتوں کا ہی کشیوا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ ہوں یا ان کی مادر گرامی, کہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ ثانیہ زہرا ہیں تو ثانیہ زینب کوئی نہیں ہے. ثانیہ زہرا ہی کی ثانی جناب زینب ہے. جناب زینب کا ثانی کوئی نہیں ہو سکتا. میرے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور فرمایا کہ وہ داغ جو تم نے حسین ابن علی کو قتل کر کے سلسلہ نبوت کے در حقیقت اس عظیم انسان حسین ابن علی کو قتل کر کے جو داغ تم نے اپنے دامن پہ لگایا ہے کیا تم دھو سکو گے؟ یہ کہہ کے سوال ایجاد کیا ہے ذہنوں میں، کھڑے لوگوں میں، دربار میں اٹھے بیٹھے لوگوں میں، تاکہ ذہن میں سوال رہ جائے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کو قتل کیا ہے جو نواس رسول ہے۔ یہ ہے ولایت محوری، اور قدم قدم پر اپنے امام وقت سے در حقیقت مشورہ لینا ہے، مطیع بننا ہے، ان کے فرامین پہ چلنا ہے۔ اور تیسرا نقطہ عرض کروں بہت تیزی کے ساتھ، وہ ہے حیا، وہ ہے حیا۔ حیا وہ انسانی صفت ہے جو مرد اور عورت دونوں کے لیے مشترک ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی آیا کہ جب وہ پانی پلانے گئے تھے اور انہوں نے اپنی حضرت شعیب کی بیٹیوں نے اپنے باپ سے کہا تو وہ شرماتی ہوئی آئی تھی۔ سورہ قصص آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوا کہ فجاءت ہو احداہما تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ شرماتی ہوئی، حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی ایک بیٹی حضرت موسیٰ کے پاس آئی۔ بس حیا مردوں کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے مصادیق مختلف ہو سکتے ہیں، کہاں زیادہ ضروری ہے، کہاں کم ضروری ہے، پہلے حیا ضروری ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا در حقیقت اس حیا کی چادر کو جو انہوں نے چادر تطہیر سے کسب کیا اپنے ساتھ رکھے ہوئے، وہ وقار، وہ عظمت، وہ کردار، وہ بلندی، وہ رفت جو چادر کے چھننے کے بعد بھی آپ کے کردار میں نظر آتی ہے، وہ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ راوی کہتا ہے کہ میں کئی مہینے، کئی سال مولا علی کے جوار میں رہتا تھا، لیکن ایک مرتبہ بھی میں نے نہ جناب زینب کو دن میں دیکھا، نہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی آواز سنی۔ یہ ہے کردار زینبی، ٹھیک ہے؟ ہماری خواتین ایسی نہیں ہو سکتی، لیکن کم سے کم حجاب تو ایسا ہو۔ آپ زری پہ آتی ہیں، یہ زری ہے، شب یہ زری حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہے، آپ کا حلیہ، آپ کے کپڑے، آپ کا حجاب تو ایسا ہو کہ ہم اس کو کہیں یہ زینبی حجاب ہے، یہ مثال کے طور پر یہ فاطمی حجاب ہے۔ مثال کے طور 14 اگست کو کوئی پاکستانی جھنڈا لے کر آئے اور جھنڈے کو اپنے پیروں تلے رون دے، آپ کیا کہیں گے؟ تم پاکستان کا دن بنا رہے ہو، پاکستان کی تذلیل و اہانت کر رہے ہو، یقیناً ہم اس کی مذمت کریں گے۔ لہذا وہ خاتون جو جلوس میں آ رہی ہے وہ کہہ رہی میں زینبی ہوں، لیکن در ہاں اگر اس کے سر پہ پردہ نہیں ہے، چادر نہیں ہے، اگر اس کا لباس باریک ہے، چست ہے، یا فیشن کے مطابق ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں، تو در حقیقت یہ عزاداری کو اپنے پیروں تلے رون رہی ہے، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کے مقاصد کو اپنے پیروں تلے رون کر اعلان کر رہی ہے، میں نام کی تو زینبی ہوں لیکن کام کی یزیدی ہوں۔ توجہ رکھیے گا، لہذا ہمیں عملاً اس سیرت پہ چلنا ہوگا۔ رات کو جب بھی جناب زینب ارادہ فرماتی کہ قبر رسول پہ جائیں تو مولا علی رات کا انتخاب کرتے، مولا علی آگے ہوتے، دائیں طرف حسن، بائیں طرف حسین ہوتے، بھائیوں کے حصار میں باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جناب زینب قبر رسول پہ پہنچتی اور وہاں پر مولا علی چراغ گل کر دیتے۔ امام حسن نے ایک دفعہ پوچھا بابا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ وجہ یہ ہے، وہ جملہ سنیے مولا کا، مولا کا نورانی جن، اخش ان ينظر احد الى شخص اختك زینب، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے علی مرتضیٰ کو کہ کوئی شخص تمہاری بہن زینب پر نگاہ ڈالے، اس لیے رات کو بھی میں چراغ گل کر دیتا ہوں۔ یہ حیا ہے۔ اور چوتھا نقطہ صبر ہے جو جناب زینب کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد لو۔ اور یہی وجہ ہے آپ کی زیارت میں یہ جملہ آیا، جناب زینب کا جو صبر ہے واقعاً عجیب صبر ہے، عجیب صبر ہے، یعنی تمام دنیا کے تمام صبروں کا اگر امام ہے کوئی صبر تو جناب زینب کا صبر ہے۔ روایت کے جملے ہیں، لقد عجبت من صبرک ملائکۃ السماوات، جب اہل سماوات نے، جب ملائکہ سما نے جناب زینب کے صبر کو دیکھا تو اشک اشک کر اٹھے، کہ خداوندہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صنف نازک ایسا صبر کرے کہ ملائکہ اشش کر اٹھے، ملائکہ سبحان اللہ کے اٹھے، ملائکہ دس سے دعا بلند کرے، اے خدا تیری اس کنیز خاص پر اپنی رحمت نادل فرما. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ ہے صبر، اور اس صبر کے ذریعے سے در حق پوری زندگی گزاری ہے. کربلا سے پہلے کے جتنے واقعات صبر، کربلا اور کربلا کے بعد جتنے واقعات صبر. یہی وجہ ہے عائشہ بنت شاطی مصر کی اہل سنت رائٹر ہیں، خاتون ہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھی کربلا کی شیر دل خاتون، ایک کتاب لکھی جناب زینب سلام اللہ علیہا پر، اور اس میں کہتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو زینب کبریٰ کی مانند شیر دل ہو، جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی ہو، نہ محنت سے کلام نہ کیے ہو، بازار میں نہ گئی ہو، دربار میں نہ گئی ہو، ایسا خطبہ دے کہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں دبا دیں، زار و قطار رونے لگے. یہ ہے سب. اور آخری نقطہ عرض کروں آپ کی زحمت تمام، وہ ہے عشق الہی، محبت خدا جو معجزن ہے جناب زینب میں. ایک طرف بچوں کی نگہداشت، ایک طرف عشق الہی. کہ امام سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی اماں نماز شب بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں. اصل نماز شب بیٹھ کے پڑھنا تعجب کا سبب بنا امام سجاد کے لیے، پھوپھی اماں آپ اور نماز شب بیٹھ کر، آخر وجہ کیا ہے؟ کہتی ہیں کہ بیٹا جو کچھ کھانا آتا ہے وہ بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، اب کئی دن ہو گئے کہ میں نے کھانا تناول نہیں کیا ہے، بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے. انسان عام نماز بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، نافلہ نماز ہے، مغرب ہے، آپ کھڑے ہو کے نہ پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، دو رکعت وہی پڑھیں. لیکن جناب زینب یہ بتا رہی ہیں کہ جب تک قدرت و طاقت بدن میں ہے، خدا کے عشق کے لیے کھڑے ہو، قیام کرو. عشق الہی، یہ ہے عشق الہی جناب زینب میں، اور یہی عشق الہی ہے جس کے لیے خدا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو آمنو ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ خدا کی محبت میں شدید ہیں، ٹوٹ کے خدا کو جانے والے ہیں. اور جناب زینب کا ایک جملہ جو آپ کے عشق الہی سے پردہ ہٹا رہا ہے. ابن زیاد نے جب ایک ایک کر کے تعارف کرا لیا تو پتہ چلا کہ یہ زینب بنت علی ہیں، تو کچوکے لگانے کے لیے، زخموں پر مرہم کے بجائے نمک چھڑکنے کے لیے اس نے ایک سوال کیا. اس لعین نے کیا کہا؟ کیف رأیت صنع اللہ باخیک واہل بیتک، خدا نے تمہارے بھائی اور اہل بیت کے ساتھ جو سلوک کیا ہے تم نے کیسا دیکھا؟ ایک عورت کے لیے، ایک بہن کے لیے، توجہ رکھے گا، جو کبھی بازار و دربار میں نہ آئی ہو، چلے بازار دربار تو الگ، بے مقرا و چادر نہ آئی ہو، نہ محرموں سے جس نے گفتگو نہ کی ہو، ان پلید اور یزیز زادوں سے اور نجس ترین وجودوں سے ہم کلام ہوئی ہو، توجہ رکھیے گا، اپنے بھائی کی شہادت دیکھیو، 18 لاشیں دیکھ کے آئی ہے، اور ان لاشوں میں ایک لاش ایسا بھی ہے جو پامال ہو چکا ہے، جس کا بند بند جدا ہو چکا ہے، جو قابل شناخت نہیں ہے. اپنے بھائی کے لاشے پر سے نہ اسے کفن دے کے آئی، نہ اسے دفن کر کے آئی ہے. اس سے پوچھ رہا ہے ابن زیاد کہ تیرے بھائی کے ساتھ خدا نے کیا سلوک کیا، کیا تصور کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی عام عورت ہوتی تو کہتی ہاں تم نے بڑا ظلم کیا ہے، ہاں ایسا ہو گیا، میں صبر کر لوں گی. یہ زینب کبریٰ ہے، یہ بنت علی ہے، یہ بنت فاطمہ زہرا ہے، یہ حسن مشتبہ کی بہن ہے، یہ حسین کی خواہر ہے، یہ کربلا کی شیر دل خاتون ہے. فرماتی ہیں فواللہ ما رأیت الا جمیلا، قسم خدا کی، قسم کہاں کھائی جاتی ہے؟ جو یقین دلانا ہو، یقین دلانا، آپ کو یقین ہوتا ہے، سامنے والے کو یقین نہیں ہوتا، آپ اپنے لیے قسم نہیں کھاتے، سامنے والے کے لیے قسم کھاتے ہیں. فواللہ، اللہ کی قسم، لفظ اللہ کی قسم کھائی ہے، لفظ جلالہ کی قسم کھائی ہے، عظیم ترین قسم جو کہی جاتی ہے. فواللہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں جو کچھ دیکھا، جو کچھ دیکھا، خدا کا حسین و جمیل ترین سلوک دیکھا. یہ معراج ہے عرفان کی، عرفان زینبی کی، یہ معرفت زینب کی معراج ہے عزیزان گرامی، کہ اس شہادت کو، خون میں ڈوبے ہو اس لاشوں کو کہہ رہی ہے خدا کا حسین ترین جمیل ترین سلوک ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس جملے کی تشریح کروں کہ کیوں کہہ رہی ہوں میں جمال الہی کا مشاہدہ کر کے آئی ہوں. یہ ہے وہ عشق الہی, یہ ہے وہ حب الہی, یہ ہے وہ ذات اقدس الہ کا وہ عشق, وہ عرفان, وہ محبت جو زینب کے وجود میں رچا بسا ہے. اور زینب کو در حقیقت یہ کہنے پر در حقیقت رغبت دلا رہا ہے کہ کوئی چیز نہیں دیکھی کربلا میں سوائے اس کے کہ خدا کا حسین و جمیل ترین سلوک دیکھا. جو اہل معرفت ہوتے ہیں, جو اہل نظر ہوتے ہیں, جو اہل قلوب ہوتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ہر کام کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے. ان مع العسر یسرا, ہر عسر و تنگی کے ساتھ بعد نہیں ہے, ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ہم مادی لوگ پریشانی کو دیکھتے ہیں, اہل ولا, اہل محبت, اہل خدا, اہل قرآن, اہل ولایت اس تنگی کے ساتھ ساتھ اس یسر و آسانی کو دیکھتے ہیں. جناب زینب نے گریہ کیا ہے, ماتم کیا ہے, اس ظلم کو بیان کیا ہے, مظلومیت کو بیان کیا ہے, لیکن اس کا عرفانی پہلو بھی ہمارے سامنے رکھا. ما رأیت الا جمیلا, میں نے خدا کا بہترین سلوک دیکھا ہے. معرفت سے بھرپور جملہ ہے, تب میرے وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس کو بیان کر سکوں. یہ ہے سیرت جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ 15 رجب المرجب آپ کے یوم وفات یا یوم شہادت ہے. یوم شہادت بھی اگر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا, کیونکہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, جو آل محمد کی محبت پر مر جائے, محبت میں نہیں محبت پر, محبت میں مرنا کچھ اور ہوتا ہے, محبت پر مرنا کچھ اور. محبت پر مرنا یعنی ثابت قدمی, یعنی صبر, یعنی استقامت. بس یہ شہیدہ ہے, شہیدہ رائے حسین ہے, یہ شہیدہ رائے خدا ہے. جناب زینب کی تربیت کی ہے خداوند عالم نے. رسول اللہ نے جب ولادت ہوئی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی, رسول اللہ کو خبر ملی, آپ تشریف لائے اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ سے کہا کہ یہ بچی مجھے دے دو. بچی کو منہ میں لیا, بچی کو ہاتھ میں لیا, اپنے رخسار کو یا اپنے منہ کو بچی کے رخسار پہ رکھا اور ایک دفعہ رسول اللہ نے گریہ کرنا شروع کیا. جناب زینب پریشان ہو گئی, بابا یہ تو خوشی کا موقع ہے, آخر اس رونے کی, اس گریے کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹی اس بچی نے بہت مصائب دیکھنے ہیں, یہ بہت مصائب دیکھے گی, یہ بہت ظلم و ستم کا شکار ہوگی. اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا, عزیزان یاد رکھیے گا, بہت عظیم جملہ ہے رسول اللہ کا اور روایات موجود ہے. ایک مجلس ہم منعقد کرتے ہیں امام حسن کی, اس میں گریہ کرتے ہیں تو ہمیں امام حسین امام حسن کی مجلس کا ثواب ملتا ہے. ایک مجلس ہم منعقد کرتے ہیں امام حسین کی, ہمیں اس مجلس میں رونے کا ثواب امام حسین پہ گریے کا ملتا ہے. لیکن عزیزان گرامی ایک مجلس ایسی ہے کہ جس میں حسن پہ بھی رونے کا ثواب ملتا ہے, حسین پہ بھی رونے کا ثواب ملتا ہے. اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اس دختر کے مصائب پہ گریہ کرے گویا ایسا ہے کہ جس نے حسن کے مصائب پہ بھی گریہ کیا ہے اور حسین کے مصائب پہ بھی گریہ کیا ہے. زینب کی مجلس تنہا نہیں ہے, دونوں بھائی زینب کی مجلس میں شریک ہیں. شہادت کے بعد بھی مجلس میں بھی امام حسن اور امام حسین نے جناب زینب کو تنہا نہیں چھوڑا, جس طرح زینب نے اپنے بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. بس عزیزان گرامی جناب زینب جس نے تربیت کی ہے نا, پانچ و پنجتن نے, آل ابا نے, اسی طرح فضائل بھی زیادہ ہیں اس بی بی کے, مصائب بھی زیادہ ہیں. بس ایک خاکہ اور ایک تقابل پیش کرنا چاہتا ہوں جناب زینب کا کہ خدا نے جناب زینب کو کیسے تیار کیا ہے. فارسی کا ایک شعر ہے جس میں شاعر کہتا ہے میاں نے ہمیں دلہا امانت دل زینب, اہل بیت کے دلوں میں سے جو سب سے زیادہ دکھی دل ہے وہ زینب کبریٰ کا ہے, اس لیے کہ زینب نے نہ صرف رسول کے مصائب دیکھے
رسول کے بعد ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے دیکھا، ماں کی میت رات کی تاریکی میں اٹھتے ہوئے دیکھی، اسی دختر نے علی کے سر کو زخمی دیکھا، علی کی میت کو رات کی تاریکی میں اٹھتے ہوئے دیکھا، یہی بہن تھی کہ جس نے حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے، یہی بہن تھی جس نے جنازے سے تیر نکالے، یہی ہمشیرہ تھی جس نے حسین کے ساتھ کربلا تک کا سفر کیا اور پھر کربلا میں حسین کے لاش کو پامال دیکھا۔ اللہ اکبر، کتنے مصائب دیکھے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جناب زینب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت تیار کیا ہے۔ میں عرض کروں اے بی بی، جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گر رہا تھا نا، تو یہ کربلا کی تیاری تھی، خدا آپ کو کربلا کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اے زینب، آج مدینے میں جلتا ہوا دروازہ گر رہا ہے، ارے یہ کربلا کی تیاری ہے، ارے کر کربلا میں خیام کو آگ لگائی جائے گی۔ اللہ ہو، آج زینب دیکھ رہی ہے کہ در و دیوار کے درمیان ماں پس گئی، یا فضہ خدینی، ارے محسن شہید ہو گیا، میں کہوں بی بی زینب یہ کربلا کی تیاری ہے، ارے کل حسین کا پامال شدہ لاشا، ارے کل نوک نیزہ پر علی اصغر کی ننی لاش کو اٹھا ہوا دیکھو۔ اللہ اکبر، عجیب مصائب ہیں جناب زہرا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے عزادار۔ اس بہن نے اپنے بھائی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے تھے، میں کہوں بی بی یہ کربلا کی تیاری ہے، آج مدینے میں کلیجے حسن کے ٹکڑے، ارے کل ابن حسن کی لاش کے ٹکڑے، اجرک اللہ۔ اور بس عزادارو، ہاں اب آ گیا نا خامس علیہ پر، حسین ابن علی پر۔ یہ بہن اپنے بھائی کو کبھی چھوڑنے والی نہیں تھی، بھائی کے ساتھ ساتھ ہے۔ عزیز و طریقہ یہ ہوتا تھا، جب بچی کی شادی ہوتی تھی تو تین دن کے بعد بیٹی کو لایا جاتا تھا باپ کے گھر میں، ماں کے گھر میں۔ فضہ کو بھیجا امیر المومنین نے، تین دن کے بعد جاؤ ہماری زینب شہزادی کو لے کر آؤ۔ جناب فضہ گئیں جناب زینب کو لینے، دق الباب کے دروازہ کھولا بیت الشرف کا، جناب زینب کے حجرے میں پہنچی۔ اب جو دروازہ کھولا، عجیب منظر تھا، جناب زینب کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اے بی بی، اے شہزادی، یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ اپنے بخت کے گھر میں آئیں، آپ کی شادی ہوئی ہے، یہ آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ کہا اماں فضہ، تین دن ہو گئے اپنے حسین کو نہیں دیکھا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت۔ ضمن عقد شرط تھی نا کہ جہاں جہاں حسین جائیں گے تقدیر الہی تھی زینب ساتھ ساتھ جائے گی۔ ہاں عزادار، یہی وجہ ہے، جب آخری رخصت کو امام خیمے میں آئے ہیں، بہن زینب یہ گھر تمہارے حوالے اور تم خدا کے حوالے، جناب زینب نے کہا بھیا ذرا رک جاؤ، ذرا گریباں کھول دو، اما کی وصیت پوری کر دوں۔ حسین نے گریبا کھول دیا، زینب نے گلے کے بوسے لیے۔ اس کے بعد جناب زینب آگے بڑھنے لگی، امام نے کہا بہن زینب ذرا کلائیوں سے چادر تو ہٹا دو، میں بابا کی وصیت پوری کر دوں، ان ہاتھوں میں رسند باندھی جائے گی۔ ہاں اس بہن کا کیا عالم ہوگا، ہاں جب سوار ہو رہے تھے حسین، یہی زینب آگے بڑھی، اپنے بھائی کو سوار کیا، بھیا اگر عباس نہیں ہے، اگر اکبر شہید ہو گیا، تیری بہن زندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی ہے بہن کہ جو حسین کو حسین کی زندگی میں بچانے والی ہے۔ سمجھتی ہیں کہ علی اکبر سے کتنی محبت ہے امام حسین علیہ السلام کو؟ راویوں نے لکھا ہے کہ اگر امام حسین لاش اکبر پہ تنہ پہنچ جاتے، حسین کی جان نکلنے کے لیے کافی تھا، حسین علی اکبر کا لاش نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے حسین سے پہلے علی اکبر کے لاشے پر جناب زینب نے اپنے آپ کو گرا لیا، علی اکبر کے خون میں اپنی چادر کو غلطہ کیا۔ ایک دفعہ حسین نے دیکھا بہن زینب لاش اکبر پہ موجود ہے، کہا بہن زینب ابھی شام غریبہ نہیں لوٹ جائی۔
یہی بہن زینب ہے جو خیام کے جلنے کے بعد اپنے امام کو پشت پہ سوار کر کے بچانے والی ہے۔ بس عزادارو آخری روایت عرض کرو، 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے، سب بیویوں کو سوار کرنے کے بعد زینب لاش حسین پہ آئی ہے۔ اے حسین، مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جب مدینے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میری آنکھ لگ گئی تھی تو کسی نے آگے مجھ پہ سایہ کیا تھا، میں نے سر اٹھا کے دیکھا تھا، بھیا تم اپنی آبا کا دامن پھیلائے ہوئے مجھ پہ سایہ کر رہے تھے۔ بھیا حل جزا الحسان الا الحسان، اے کاش چادر ہوتی، ارے تیری لاش میں سایہ فکن۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ مجلس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہماری مجالس ادا کو بارگاہ علوی و بارگاہ فاطمی میں قبول منظور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما، ہمیں اپنی